السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ قصص آیت نمبر 76. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیہم وآتیناه من الکنوز ما ان مفاتیح لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین. یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا، پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یا اترا مت کیونکہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہاں پر قارون کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور قارون کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کفار مکہ یا جو سرداران قریش تھے، وہ بھی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے. جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ یہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملی، ہمیں کیوں نہ ملی، ہم تو سرداران میں سے تھے، ہم صاحب اولاد ہیں، صاحب مال ہیں، ہماری بڑی عزت ہے. تو یہاں قارون کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہوتے ہیں، چاہے پھر وہ کتنے بھی دولت مند ہو، کتنی بھی ان کی دنیا میں عزت ہوتی ہو، اللہ کے نزدیک ان کی کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں. قارون دراصل کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل ہی میں سے تھا، اور اسرائیلیات ہی سے پتہ چلتا ہے، کوئی حدیث سے نہیں پتہ چلتا، کہ اسرائیلیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے والد اور قارون کے والد دونوں بھائی تھے. تلمود میں یا بائبل میں اس کا نام کورہ بتایا گیا ہے. دوسری اہم بات یہ کہ بنی اسرائیل میں ہونے کے باوجود، یعنی یہ شخص بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، اس کے باوجود یہ فرعون کے ساتھ جا ملا تھا اور اس کا اتنا قریبی ساتھی بن گیا تھا، یا اس کا اتنا مقرب بن گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں یہ فرعون کا ساتھ دے رہا تھا. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا نام جو استعمال کیا ہے ان تین بڑے لوگوں میں جو موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں سرگرم تھے اور سب سے بڑے حق کے دشمن تھے. سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 23-24 میں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے، سخت جھوٹا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم سے باغی ہو گیا تھا اور دشمن کا ساتھی بن گیا تھا، جبکہ وہ دشمن بنی اسرائیل کو جڑ سے ختم کر دینا چاہتے تھے. اس کے باوجود بھی اس کی ہمدردیاں، اس کی لائلٹی سب فرعون کے ساتھ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے قارون آپ کو ہر دور میں اور ہر قوم میں مل جائیں گے. اسی بنا پر مسلمان قوم کے لیے ایک جملہ بہت مشہور ہے جو آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ جتنا نقصان مسلمانوں کو خود مسلمانوں نے پہنچایا، کسی غیر قوم نے نہیں پہنچایا. اور کس لیے پہنچایا یہ نقصان؟ یہ ایسے ہی قارون قسم کے لوگ تھے جو اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی فائدوں کے لیے، جنہوں نے اپنی امت کا سودا کیا، مسلمانوں کی عزت کا سودا کیا، یہ اسلام کا سودا کیا. اور آج بھی آپ کو ایسے لوگ بہت زیادہ مل جائیں گے جو مسلمانوں کے ساتھ چھوڑ کر دشمن سے جا ملے ہیں. بعض دشمن ایسے ہیں ہمارے جو کھلم کھلا ہم کو نظر آتے ہیں کہ وہ ہماری دشمنی پر اتر آئے ہوئے ہیں، بعض دشمن چھپے ہوئے ہیں، چھپ کر وار کرنے والے ہیں. ہم سب دیکھتے ہیں اپنے آس پاس، چاہے آپ اس کو انٹرنیشنلی لیول پر دیکھیں یا اپنے ملک کے حساب سے دیکھیں، صرف ہندوستان کے لیول پر آپ دیکھیں، کتنی ایسی تنظیمیں ہیں، کتنی ایسی پارٹیز ہیں جو کھلم کھلا مسلمانوں کی دشمنی کرتی ہیں، ان سے دشمنی کرتی ہیں، اس کے باوجود بھی مسلمان ان کی پارٹیز میں ہیں اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، تو ایسے قارون آپ کو بہت جگہ مل جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا لیکن اپنے قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بہت سارے خزانے دے رکھے تھے۔ ایک تو کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ عقل مند تھا، دولت کہیں سے حاصل کر لی ہوگی، چونکہ جب اپنی قوم کے خلاف ہو گیا اور فرعون سے جا ملا تو فرعون کی نظر کرم اس پر خاص ہو گئی، فرعون نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا اور اس کو بہت ساری بزنس میں یا ہر چیز میں اس کو میراث ملنے لگی، تو ظاہر سی بات اس کی دولت بڑھتی چلی گئی۔ تو یہ مزید دولت مند ہوتا گیا۔ خود جوش انسائیکلوپیڈیا میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ قارون کے پاس جو خزانے تھے اس کی کنجیاں، جو بھی ہم یہاں پڑھے نا کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی، تو جوش انسائیکلوپیڈیا میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے، لیکن وہاں جو بتایا گیا ہے کہ 300 خچر درکار ہوتے تھے جس پر اس کے خزانوں کی کنجیاں رکھی جاتی تھیں۔ ہو سکتا ہے مبالغہ آ رہی ہو، واللہ عالم، لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ ایک طاقتور آدمیوں کی جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی اس کی کنجیاں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دولت اس کے پاس بہت زیادہ تھی۔ اور یہاں پر بھی مسئلہ کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقابلے میں لوگ تھے یہ سارے سرداران قریش یا عرب کے سردار تھے جو کہ دولت مند تھے، اور یہ دولت ان کے پاس آئی کہاں سے تھی؟ یہ کوئی جائز حلال طریقے سے نہیں آئی ہوئی تھی، لوٹ مار، سود سے یا قافلوں کو لوٹ کر، یہ دراصل ان کے پاس دولت آنے کا سبب تھا۔ تو قارون بھی اسی طرح سے وہ ایک بڑا سیٹھ بن گیا تھا، بڑا مالدار بن گیا تھا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس سے غریبوں کو ان کا حق ادا کرنے کے لیے کہا جاتا تو یہ کہتا کہ میں کیوں حق ادا کروں غریبوں کا، کیونکہ کہا جاتا کہ بنی اسرائیل کے کچھ جو نیک بزرگ تھے، اچھے لوگ تھے، انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، لیکن اس نے جو جواب دیا وہ بھی ہم آگے دیکھتے ہیں۔ ایک لفظ آیا یہاں پر لتنو، ٹھیک ہے، نون واو حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور چونکہ حروف علت ہے اس میں چینجز بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اور بھی آ سکتے ہیں وہاں پر، لیکن واو جو ہے زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے، مشکل سے اٹھاتے یا اٹھانا مشکل ہوتا، سخت محنت کرنا اور مشقت سے بوجھ اٹھانا، زیادہ بوجھ کی وجہ سے مشکل اٹھانا یا مشکل سے اٹھانا، تو نون واو حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب یہاں پر ہم فرح کا لفظ جو ہے پڑھ چکے ہیں، کہا گیا کہ لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین، زیادہ تر یہ جو فرحین کا لفظ آتا ہے، ویسے تو خوشی اس کے معنی آتے ہیں اور کوئی بھی قسم کی خوشی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر اس کا استعمال، اس لفظ کا استعمال منفی معنوں میں لیا جاتا ہے، یعنی اکڑ کر اور پھول کر اور تکبر کر کے اترانا، خوش ہونا، ان معنوں میں یہ زیادہ آتا ہے یہ لفظ۔ آگے دیکھیں 77، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ نے جو مال تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر اس سے کہا جا رہا ہے، جیسے کہ وہی بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے اس کو نصیحت کی کہ اللہ تعالی نے جو مال و دولت سے نوازا ہے اسے غریبوں پر خرچ کرو، اور یہ انسان کی فطرت ہے، آپ دیکھیں کہ انسان دراصل جیسے ہی اس کو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انعامات اور اکرامات سے نوازتا ہے، اگر اس کو کوئی مال و دولت ملے، کوئی عہدہ ملے، کوئی بھی اس کو ایسی چیز ملے جو کہ عام لوگوں سے ہٹ کر یا سپیریئر ہو، تو میجورٹی کا حال یہ ہے، اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ لوگ اس پر پھولے نہیں سماتے، یعنی اس کو اللہ کی نعمت سمجھنا تو دور کی بات ہے بلکہ الٹا اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم کو ہماری خود کی قابلیت سے ملا ہے۔ اور جیسے جیسے انسان کے پاس پیسہ آتا چلا جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ اس کے نخرے ہی بدل جاتے ہیں، اس کی ٹیون بدل جاتی ہے، उसका चलने का अंदाज बदल जाता है, उसकी बात करने का अंदाज बदल जाता है, उसकी आंखों में दूसरों के लिए हकारत आ जाती है। आप खुद ये बात महसूस करेंगे। इसीलिए दौलत को एक आजमाइश भी कहा गया है, माल और औलाद को फितना कहा गया है, आजमाइश। तो क्यों? इसीलिए अपने आप को जब इंसान बड़ा समझने लगता है तो फिर वो किसी को खातिर में नहीं लाता। और यही सूरत हाल कारून की थी दरअसल। जब कुछ लोगों ने उसको नसीहत की कि अल्लाह ने तुम्हें माल और दौलत से नवाजा है, तो अपने आप को कंट्रोल में रखो, इतराओ ना। और इतराना कोई अच्छी बात नहीं है, अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद भी नहीं करता। और तुम्हारी दौलत का जो अगर अच्छा मसरफ हो सकता है, यानी तुम अपनी इस दौलत से फायदा उठाना चाहते हो, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि तुम इसको अल्लाह की राह में खर्च करो, अपनी आखिरत संवारो इस दौलत की वजह से। ये नहीं कि माल अगर मिला है तो उस पर इतराने लगो और दूसरों को कमतर समझो। और अल्लाह सुभान व तआला ये नहीं फरमाता कि तुम अपनी जात को पसे पुश डाल दो और दूसरों पर खर्च करो। नहीं, अल्लाह सुभान व तआला खुद फरमाता है कि पूरी तरह दे भी ना दो कि खुद फिर बेयारो मददगार बनकर बैठ जाओ, और हाथ अपने गर्दन से भी ना बांध कर रखो कि कुछ अल्लाह की राह में निकले ही ना तुम्हारी जेब से। नहीं, एतदाल वाला मामला करो कि अपने लिए भी रखो और अल्लाह की राह में भी दो, लेकिन जमा कर करके ना रखो। और चूंकि ये माल दौलत देने वाला अल्लाह सुबहाना ताला है, लिहाजा तुम अल्लाह ताला की मखलूक पर वैसे ही एहसान करो जैसे कि अल्लाह सुबहाना ताला ने तुम पर एहसान किया है। और आप देखें ना कि देने से जो खुशी होती है वो जमा कर करके रखने से नहीं होती। कभी किसी को तोहफा देकर देखिए, यकीन जानिए, और खुसूसन ऐसे लोगों को जिनसे कभी न कभी आपको कोई तकलीफ हुई हो, या ऐसे लोगों को जो कि आपके साथ उठने बैठने वाले ना हो सकता है, लेकिन ऐसे लोगों को आप तोहफा दीजिए। आप देखें, तोहफा देकर या कोई भी चीज किसी को देकर जो खुशी मिलती है वो सैंत सैंत कर रखने से नहीं मिलती। और ये सैंत सैंत कर रखना दरअसल ये इंसान को मजीद ग्रीडी बना देता है, लालची, हिर्स और हविस का आदि बना देता है। और ये चीज बिल्कुल पसंदीदा नहीं इस्लाम में, नापसंदीदा करार दिया गया है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था सूरह आराफ में कि उस शख्स की हालत उस कुत्ते की सी हो गई कि जब उसके आगे आप कुछ फेंके या डालें तब भी जुबान लटकाए रहे, और कुछ ना दें तब भी जुबान लटकाए रहे। अस्तग़फिरुल्लाह, उसके हिर्स और हविस और लालच का ये हाल है। तो ये जमा कर करके ना रखो, दो, अल्लाह की राह में देते जाओ, अल्लाह की मखलूक की दुआएं लो, अल्लाह की राह में उसके मुस्तहिक बंदों पर खर्च करो। और यही अल्लाह सुबहाना तआला की फरमाबरदारी है। ये नहीं कि आप एक जगह बैठ गए तहज्जुद में और मस्जिद में आपने तहज्जुद पढ़ ली और अपनी नमाजें पढ़ ली और अल्लाह तआला की मखलूक जो है मुश्किलात में घिरी हुई है और आप आराम से अपनी नमाजें पढ़ रहे हैं। इस्लाम ऐसा नहीं चाहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले खड़े हुए थे, किसके लिए आप खड़े हुए? मजलूमों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, मुस्तहिक लोगों के लिए, उनके लिए आपने स्टैंड लिया। खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का पहला जुमला क्या था आप बताएं? अभी आपको कोई नबूवत नहीं मिली थी, आपको किताब क्या होती है, वही क्या है, नबूवत क्या है, रिसालत क्या है, कोई इसकी खबर नहीं थी। उसके बावजूद भी आपकी अपनी जो सिफात थी वो क्या क्वालिटीज थी आपकी कि आप गरीबों की, बेवाओं की, मिस्किनों की, मोहताजों की, यतीमों की खबरगीरी करने वाले थे, मदद करने वाले थे। तो इस्लाम ये सिखाता है कि तुम्हारी दौलत में, तुम्हारे माल में सिर्फ तुम्हारा अपना इख्तियार नहीं है उस पर, बल्कि उस माल में अल्लाह सुभान व तआला ने मुस्तहिक लोगों का हक रखा है। हक्कुल लिसाइली वल महरूम, के हक है उसमें हर साइल, मांगने वाले का और महरूम का। हमारा माल हमारा अपना नहीं है, अल्लाह तआला खुद फरमा देखे वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, कि जो कुछ रिज़्क हमने उनको दिया है हमने उसमें से खर्च करते हैं जो मुत्तकीन होते हैं। तो ये कारून दरअसल क्या समझने लगा था कि नहीं, मुझको मेरी जाती काबिलियत की बिना पर मिला है। जब लोगों ने उससे कहा कि अल्लाह के बंदों पर खर्च करो और तुम्हारी दौलत में जो दूसरों का हक है उसे अदा करो, तो उसने हैरान होकर कहा कि अच्छा भला मेरी दौलत में दूसरों का हक कैसे आ गया, ये तो मेरी अपनी खुद की कमाई हुई दौलत है। और फिर फसाद फिल अर्द की बात आई है कि कारून ने जमीन में फसाद किया। تو یہ فساد فی الارض کیا ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ فساد فی الارض کا مطلب ہے کہ بس صرف چوری ڈاکہ ڈالنا یا پھر اس طرح سے زمین میں فساد کرنا، قتل و غارت گری کرنا، نہیں۔ فساد فی الارض کا مطلب ہے کہ جو آپ کے مال میں دوسروں کا حق ہے وہ ادا نہ کرنا، یا پھر دوسروں کو دھوکہ دینا، کسی کا مال زبردستی ہتھیا لینا، وہ بھی فساد فی الارض ہے۔ آپ نے کسی کو دھوکے سے کچھ بیچا، کیونکہ قارون قتل اور غارت گری تو نہیں کرتا تھا، چوری اور ڈکیتی کر کے اس نے یہ مال حاصل نہیں کیا تھا، تو پھر اس کو فساد فی الارض کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس نے لوگوں کا مال، یہ جو مال تھا، تو وہ دھوکہ دے کر اس نے یہ مال حاصل کیا تھا، غلط طریقے سے حاصل کی تھی اس نے یہ دولت۔ فرعون کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اس نے خود اپنی قوم سے غداری کی، اپنی قوم کو دھوکہ دیا، اس بنا پر اس کو یہ دولت ملی۔ غلط طریقے کار سے اس نے یہ دولت حاصل کی، تو یہی تو فساد فی الارض ہے۔ ہم بھی دیکھیں اپنے آس پاس، ہمارا بزنس، ہمارا لین دین، ہماری ساری چیزیں، اس میں امانت داری ہے یا نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ہم فساد فی الارض کی طرف جا رہے ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ تو اپنے آپ کو ٹٹو لیں، کیونکہ یہ قرآن کی آیت دراصل ہمیں یاد دہانی کرواتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو جانچیں، پرکھیں کہ آیا ہم کہیں اس کا ذریعہ تو نہیں بن رہے ہیں، یا جانے انجانے میں ہم اس میں انوالو تو نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اس سے کہا گیا کہ فسادی بن کر نہ رہو۔ اب دیکھیں جواب کیا دیتا ہے وہ، قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہو اشد منہ من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ تو اس نے کہا، یعنی قارون نے کہا، یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے۔ کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے۔ استغفر اللہ، بڑی ہی ڈرا دینے والی آیات ہیں یہ۔ یہ جو غرور اور تکبر ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہی چیز پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو غرور بالکل نہیں پسند آتا۔ اور یہ جو قارون کے جواب سے ہمیشہ جو ایک ذہن میں تصور آتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی آتا ہو، میرے ذہن میں تو یہی بات آتی ہے، یقین جانیے، کہ اپنی کالر کھڑی کرنا۔ ذرا سا کوئی اچھا ہو جائے تو یہ جو کالر کھڑی کرنے کا جو انداز ہے، مجھے لگتا ہے یہ قارون ہی سے آیا ہے کہ اچھا میں تو تھی ہی اس قابل، اس نے تو ہمارے یہاں کالر کھڑی کی جاتی ہے نا کہ ہاں میں اس قابل ہوں، جبھی تو میں نے یہ کام کیا ہے، دیکھا میں کیسا کرنے والی ہوں، یہ ہم نے کیسے کام کیا ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ قارون کہتا ہے یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے۔ استغفر اللہ، تکبر کی انتہا آپ دیکھیں۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا ہو کہ جو میری اپنی قابلیت ہے، میں نے اپنی قابلیت سے یہ فضل حاصل کیا ہے، کسی نے مجھ پر احسان کر کے مجھ کو نہیں دیا، اور پھر میں یہ ان لوگوں کو کیسے دے دوں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود نہیں دیا ہے؟ کیونکہ کفار مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ اگر ان کو کھلانا ہی ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کھلا دیتا، ہمارے کھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو قارون کو دراصل ذرا بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میں کیسا جواب دے رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری دولت میں دوسروں کا حق بھلا کیسے آ گیا؟ اس ساری دولت تو میں نے خود کمائی ہے، محنت کر کے کمائی ہے، اپنے ہنر، اپنے تجربے، اپنی قابلیت کی بنا پر، پھر اس میں دوسروں کا حق میں کیوں کر شامل کروں؟ اور کیوں تم مجھے دوسروں کے حق کو ادا کرنے کی تلقین کر رہے ہو؟ اس کو ذرا یہ احساس نہیں ہوا کہ جو قابلیت کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ قابلیت مجھے بخشی کس نے ہے آخر؟ کس نے دی ہے مجھے یہ قابلیت؟ کس نے نوازا ہے؟ تو وہ خود دراصل اپنے حقیقی محسن کو بھول گیا، اور اس دولت پر ناز کرنے لگا جو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملی تھی۔ اس کو ذرا یہ دھیان نہیں آیا کہ جو دولت ہے یہ تو ہاتھوں کا میل ہے۔ ہم سب کہتے ہیں نا، یہ جملہ بہت مشہور ہے ہماری یہاں اردو میں، کہ دولت تو آنی جانی چیز ہے، ڈھلتی چھاؤں ہے، آج کسی کے پاس ہے تو کل کسی کے پاس، آج کسی کو مل گئی تو کل اس سے چھن بھی سکتی ہے۔ اور کیا دولت دراصل کسی کے سلامتی کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ بھلا آپ بتائیں کہ دولت کی وجہ سے انسان بچ سکتا ہے یا سکون پا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتنے ہی لوگ تھے اس سے پہلے جو دولت اور طاقت میں اس سے بڑھ چڑھ کر تھے، لیکن جب انہوں نے سرکشی دکھائی تو تباہ اور برباد کر دیا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ ہم سب جانتے ہیں قوم عاد قوم سمود وہ تو پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے اور ایسے سارے لوگ اپنی دولت سب کچھ یہیں چھوڑ کر چلے گئے، کوئی ان کی موت پر افسوس کرنے والا بھی نہ رہا۔ تو یہاں پر مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس الحمدللہ آلریڈی ریکارڈ موجود ہے، اگر مجرم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو کریں، نہ کرتے ہیں تو نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہلے ہی ریکارڈ موجود ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ لوگ اپنا جرم خود اس کا اعتراف کریں گے تبھی ان کے اوپر جرم ثابت ہوگا، نہیں۔ اگر قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا بھی تو یہ دراصل اس لیے ہوگا کہ ان کو سب کے سامنے ذلیل اور رسوا کیا جائے، اس لیے پوچھا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ مجرموں کے اعمال کا اچھا یا برا ہونا خود ان کے اپنے معیار کے مطابق نہیں ہے، ان کی اپنی خود کی سوچ ہے۔ جیسے قارون کی سوچ تھی کہ یہ مال میں نے خود اپنے ہنر اور اپنی قابلیت سے جمع کیا ہے، تو یہ اس کی اپنی خود کی سوچ تھی، وہ اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھ رہا تھا، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے یہ کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو تبھی تو مجھے یہ دیا ہے، دولت سے سرفراز کیا ہے۔ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی دولت سے ریلیٹ کر دیتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے تبھی تو دولت سے نواز رہا ہے ہمیں، ہمارے پاس خوشحالی ہے خوشحالی ہے۔ تو مجرم ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اچھے لوگ ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں، جیسے کہ قارون اپنے آپ کو درست خیال کر رہا تھا۔ تو مجرم کچھ بھی سمجھتے رہے اپنے آپ کو اچھا سمجھیں یا کچھ بھی سمجھیں، یہ بات ان کو سزا سے نہیں ٹال سکتی یا ان کو مجرم ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ جو جرم انہوں نے کیا ہے وہ جرم ان کے اوپر ثابت ہو کر رہے گا۔ تو بہرحال سوال اس دن مجرموں سے نہیں کیا جائے گا کہ اچھا تم نے گناہ کیے بھی تھے کہ نہیں کیے تھے، بلکہ فیصلہ سنا دیا جائے گا ان کو۔ فخرج علی قومہ فی زینتی قال الذين تريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا، جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب جو ظاہر پرست لوگ تھے، یعنی جن لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے نا کہ اچھا دنیا میں دولت کا ملنا ہی دراصل خوش قسمتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے غریب لوگوں کو جب آپ دین کی طرف بلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو پیٹ بھرے لوگوں کا کام ہے، جو سیر ہو کر کھاتے ہیں وہی لوگ دین کا کام کر سکتے ہیں، ہم سے پوچھو ہم کتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ تو پھر صحابہ کرام نے کیوں کیا یہ سارا کام؟ ان کے پاس تو آپ کو معلوم ہے نا کہ غزوہ خندق کے وقت کیا معاملہ تھے، تین تین دن سے سب لوگ بھوکے تھے، کسی صحابی نے آ کر بتایا کہ ان کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہے، یعنی سوچیں بھوک کا کیا حال ہوگا کہ پیٹ پر پتھر باندھ لیا تھا، کیونکہ اندر سے آوازیں آ رہی ہوگی نا۔ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بتاتے ہیں تو اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ آپ کے پیٹ پر دو پتھر تھے، سوچیں ذرا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری ان کے پاس تھی، جب حالت یہ دیکھی تو ان کے پاس گھر میں ایک بکری تھی، پوچھا بیوی سے کہ کیا ہے، کہنے لگی یہ جو ہے پڑے ہوئے گھر میں، شیر یا سوا دو شیر ایسے کچھ اس طرح سے، زیادہ بھی نہیں تھے۔ کہا کہ ٹھیک ہے تم اسے پیس کر آٹا گوندو اور روٹی بناؤ، اور یہ بکری جو ہے اس کو ذبح کر کے سالن بنا لینا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور چند ساتھیوں کو لے کر آتا ہوں کھانا کھلانے کے لیے، کیونکہ سب بہت بھوکے ہیں۔ اب وہ غیر اللہ کے رسول کو چپکے سے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول چلیے آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو کہہ دیا کہ چلو سب۔ اب آپ سوچیں کیا گزری ہوگی ان کے اوپر، جابر بن عبداللہ پر۔ جب آتے ہیں تو بیوی پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہوا، یعنی تم نے تو چند لوگوں کو لانے کے لیے کہا تھا، یہ تو پوری جماعت آ گئی، کیونکہ کھانا تو اتنا ہے نہیں۔ ان کی پریشانی اپنی جگہ بالکل صحیح تھی۔ آپ خود سوچیں کہ اگر ہمارے گھر میں ایسا ہو جائے کہ ہسبینڈ کہیں اگر کہ ٹھیک ہے چار پانچ دوست آنے والے ہیں اور پھر آ جائیں 10-15، آپ کس پر غصہ ہوں گی؟ ظاہر سی بات ہے ہسبینڈ پر ہی ہوں گی نا غصہ۔ تو جابر بن عبداللہ کی بیوی بھی وہ ناراض ہونے لگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ ہنڈیا کا ڈھکن نہ ہٹانا اور تندور سے جب تک میں نہ کہوں روٹی نہ نکالنا۔ اللہ کے رسول پہنچے، اپنے ہاتھ سے روٹی نکالتے گئے اور ہنڈیا کا ڈھکن ہٹا کر اس پر سالن یعنی ایک گوشت کا پیس رکھ کے دیتے چلے گئے۔ کہا جاتا کہ پورے لشکر نے کھانا کھا لیا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک مریکل تھا، سمجھے معجزہ تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، لیکن ان کو کھانے کے لیے ان کے پاس نہیں تھا، اتنی غربت تھی، اتنی قسم پرسی کی حالت میں انہوں نے اسلام کی خاطر تکلیفیں اٹھائی۔ आखिरकार इस्लाम फैल कर रहा। तो ये जो गरीब लोग ये कहते हैं ना कि ये पेट भरे लोगों का काम है, दीन का काम, ऐसा नहीं है। और उनकी सारी जो नजरें होती हैं दौलत वालों पर होती है कि फला ने हमको सब दे देना, तो ये चीज भी दुरुस्त नहीं है। सहाबे इकराम का मामला ये था कि जो देने वाले थे वो हद से ज्यादा देते थे, और जो लेने वाले थे वो लेने से गुरेज करते थे। वो इतने खुददार थे कि कभी अपनी जरूरत दूसरों के सामने बयान नहीं करते थे। सुभान अल्लाह, दोनों तरफ से माशाल्लाह बराबर का मामला था, और ऐसे ही लोग कामयाब होते हैं। तो हमें भी दूसरों की दौलत पर नहीं नजर रखना चाहिए, हाँ इल्ला ये कि कोई खुद से दे दे वो एक अलग बात है। तो बहरहाल जो ऐसे ही किस्म के जाहिर परस्त किस्म के लोग थे, जब उन्होंने देखा कि कारून की दौलत को देखा, कहा जाता है कि वो बहुत ही ठाट से निकला, खूब अपने आगे पीछे घोड़े वगैरह सवारियां लेकर और शानदार लिबास फाखरा पहनकर वो निकला। शानदार घोड़े पर सवार था और पीछे से चाबियां भी एक जमात लेकर चल रही थी, लोगों पर रौब बिठाने के लिए, दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास क्या कुछ है। तो उसे देखकर लोग कहने लगे कि काश हमें भी वही कुछ मिलता जो कारून को दिया गया है, ये तो बड़े नसीबे वाला है। आप सोचें क्या नसीबे वाला था भला वो, आप ही बताइए। कारून नसीबे वाला था। तो चूंकि इसका अंजाम हमको मालूम है, इसलिए हम तो सब यही जवाब देंगे कि नहीं, नसीबे वाला नहीं था बल्कि बदकिस्मत था। लेकिन आज अगर किसी के पास इस तरह से हमें दौलत या मालो दौलत या जो भी कुछ नजर आता है, क्या ऐसे लोगों को देखकर हमारे दिल में कुछ ख्याल तो नहीं आता ना कि अच्छा हमें भी दिया जाता तो कितना अच्छा होता। तो जिसको जो दिया है अल्लाह सुबहाना तआला ने, वो उसे मुबारक। हाँ हमें कुछ चाहिए तो हम अल्लाह सुबहाना तआला से तलब कर लें, लोगों को देखकर उनके कंपटीशन में उनसे हसद ना करें, अल्लाह ताला से उसका फजल मांगे। तो वो जो शाहाना ठाट बाट का मुजाहरा करते हुए जब सामने निकला, तो जो दुनिया परस्त लोग थे उसकी शान और शौकत देखकर चाहने लगे कि काश हमें भी ये सब कुछ मिलता। उनको मालूम नहीं था, वो उसे खुशकिस्मत समझ रहे थे। और यकीन जाने कि जाहिरी साजो सामान कभी भी खुशकिस्मती का बायस नहीं बन सकता। आपको मालूम होगा कि बड़े बड़े बादशाह इतनी बड़ी दौलत होने के बावजूद भी, बड़े बड़े बिजनेसमैन सुकून की नींद नहीं सो सकते। जितना ज्यादा लोगों के पास जब होता है उतनी ज्यादा उसकी फिक्र करनी पड़ती है, उसके लिए उतनी ज्यादा और मजीद मेहनत और भागदौड़ करनी पड़ती है। एक बाज़ोकत आपको देखने को मिलेगा कि गरीब की कुटिया में जो गरीब मजदूर बेफिक्र होकर सोता है, अपने महल में बादशाह उस तरह से बेफिक्र होकर नहीं सोता, उसको हजार तरह की फिक्रें होती हैं। तो असल खुशकिस्मती दौलत का होना नहीं है, असल खुशकिस्मती तो अल्लाह सुबहाना तआला की फरमाबरदारी में है और सुकून में है। तो लोग उसको खुशकिस्मत समझ रहे थे, दुनियादार और दुनिया परस्त जाहिर किस्म के, जाहिर परस्त किस्म के लोग थे, सतही सोच रखने वाले लोग। और ये जो सतही सोच है ना, इंसान को कहीं का नहीं रखती, यकीन जानिए। कोई बड़े बड़े काम भी फिर वो नहीं कर सकता। तो ऐसी सोच से अपने आप को बचाइए, अपने आप को महफूज रखिए ऐसी सोच से। وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون। मगर जो लोग इल्म रखने वाले थे वो कहने लगे, अफसोस तुम्हारे हाल पर, अल्लाह का सवाब बेहतर है उस शख्स के लिए जो ईमान लाए और नेक अमल करे, और ये दौलत नहीं मिलती मगर सब्र करने वालों को। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी सोच रखने वाले लोग थे ना। यानी उस वक्त बनी इसराइल में भी ऐसे लोग मौजूद थे। तो सोचें कि जो हम कुरान में पढ़ते हैं एक शबी बनती कि अच्छा पूरे का पूरा आवा ही बिगड़ गया था, नहीं, अच्छे लोग भी मौजूद थे माशाल्लाह, जैसे आज मुसलमानों में है कि अच्छे लोग भी मौजूद हैं। लेकिन आज भी हमारी अक्सरियत का हाल यही है कि वो बिगड़ चुकी है। तो जो इल्म रखने वाले लोग थे, इल्म से मुराद यहां पर हो सकता है जो किताब का इल्म है या जो भी उनके यहां पर उस वक्त इल्म मौजूद होगा, क्योंकि खुद मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के बारे में हम पढ़ते हैं ना कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत बहुत ही अच्छे नहज पर की थी। तो बहरहाल जो कुछ भी किताबों का इल्म उनके पास था, उससे उन्होंने समझा कि ये जो दौलत है दरअसल ये कामयाबी नहीं है। तो इल्म से मुराद किताबों का इल्म भी हो सकता है, या जो भी उस वक्त उनके पास इल्म था, इल्म शरीयत भी हो सकता है। तो असल अक्लमंदी यही थी, उन्होंने कहा कि ये असल कामयाबी थोड़ी है, किसी के पास दौलत का होना, ठाट बाट का होना, ओहदे का होना, ये असल कामयाबी नहीं है। और वो कहने लगे उन लोगों को कि दुनिया से तुम्हारी मोहब्बत दरअसल ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, भूल है। असल कामयाबी दुनिया की नहीं बल्कि आखिरत की कामयाबी, और वो अज्र है जो अल्लाह ताला नेक लोगों को देंगे, अता करेंगे। اور پھر ولا یلقاها الا الصابرون، نہیں ملتی یہ چیز لیکن صبر کرنے والوں کو، اور صبر اپنے بہت ہی وسیع معنوں میں یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں گے کچھ لوگ بہت ہی تھوڑے دلے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے پرابلمز جب آتے ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں یا ہمت ہار بیٹھتے ہیں، لیکن جو ثابت قدم لوگ ہیں، جیسے کہ قرآن میں بھی ہم ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جو علم دیے گئے تھے، جو راسخون فی العلم ہیں، تو علم والے لوگ، ان کی ایسی سطحی سوچ نہیں ہو سکتی کبھی بھی، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اصل کامیابی کس میں ہے۔ ہم بھی یہ نہ سوچیں کہ اچھا اصل کامیابی کے مطلب مجھے خوبصورتی مل جاتی، میں بہت فلاں کی جیسا خوبصورت ہوتی، یا فلاں بہت ہی امیر خاندان میں میری شادی ہو جاتی، یا فلاں مال و دولت سے مجھے نواز دیا جاتا، یا فلاں عہدہ مجھے مل جاتا۔ یہ اصل کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس کون کامیاب ہوتا ہے، اور وہاں پر کامیاب کون ہوگا؟ جو ایمان اور عمل صالح لے کر آئے گا، جو صبر کرنے والا ہوگا۔ اور صبر صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی مصیبت کے وقت خاموش ہو جائیں، صبر کر لیں، نہیں، بلکہ اپنے آپ کو حلال کمائی کا پابند بنائے رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو جو مشکلات آتی ہیں اس کو خندہ پیشانی سے، خاموشی سے برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور دوسروں کی اگر کوئی دولت وغیرہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، یا ان کو کوئی عہدہ ملا ہے، تو اس کے اوپر فریفتہ نہ ہونا، یہ بھی صبر ہے۔ اور آخرت میں اپنی کامیابی کو مد نظر رکھنا، اور دنیا پر نہ ریجھنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ کامیابی جو آخرت کی ہے، انہی لوگوں کو نصیب ہوگی جو دنیا میں صبر سے کام لیتے رہے، جنہوں نے استقامت دکھائی، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ علم والے تھے۔ آپ دیکھیں اسی بنا پر کہتے ہیں کہ کیوں صحیح علم حاصل کریے، تاکہ سوچ صحیح ہو سکے۔ سوچ صحیح ہوگی تو وہی چیز عمل میں بھی ڈھلے گی، عمل میں بھی آئے گی۔ اگر سوچ ہی صحیح نہیں ہوگی تو پھر کہاں کا عمل، اور کیسا پھر اچھا انجام؟ تو علم والے اور بغیر علم والے یکساں نہیں ہوتے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ پوچھئے ان سے کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يخشى الله من عباده العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے تو وہی ہیں جو علم رکھتے ہیں، علماء ہیں۔ علم حاصل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، پھر آپ بتائیے، کیونکہ یہاں پر بھی وہی بات کہی گئی کہ وقال الذين اوتوا العلم، جو علم دیے گئے تھے انہوں نے کہا، کیونکہ انہوں نے نہیں پھر خواہش کی تھی مطلب، بلکہ الٹا وہ ان لوگوں کو جو دنیا پرست تھے ان کو سمجھا رہے تھے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے پھر کہ اگر ہم کو ایسے کوئی مادہ پرست، میٹریلسٹک سوچ رکھنے والے لوگ اگر ہمیں ملے تو ہم ان کو سمجھائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہم خود علم کی راہ میں آگے بڑھتے رہیں تاکہ ہمیں صحیح علم حاصل ہو، تاکہ ہم اس کے مطابق پھر عمل کر سکیں، اپنی آخرت کو، اپنی عاقبت کو سنوار سکیں۔ اب اس کا انجام کیا ہوا ہم دیکھتے ہیں، چونکہ اس نے تکبر کیا تھا۔ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے، افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپتلا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا، افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے۔ اب آپ دیکھیں کہ قارون تو بنی اسرائیل میں سے تھا، زبان سے اس نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میں اپنا دین اور اسلام چھوڑ رہا ہوں اور فرعون کی قوم سے جا ملا ہوں، صرف وہ ظاہری طور پر، یعنی ویسے اس کے ساتھ تھا، عقیدے میں اس کے ساتھ نہیں ملا تھا فرعون کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود یہاں پر کہا گیا ہے کہ کافر فلاح نہیں پا سکتے۔ तो जो लोग दौलत के पुजारी होते हैं, दौलत के बंदे होते हैं, जिनके लिए सब कुछ अपनी दौलत ही होती है, वो फिर काफिर ही बनते हैं। हिर्स हवस के लोग, लालची लोग, ग्रीडी किस्म के लोग, जिन्होंने अपना सब कुछ दौलत को बना लिया है, इवन दौलत को खुदा भी मानते हैं वो लोग। दौलत ही की वजह से सब कुछ करेंगे, हलाल और हराम की सब तमीज छोड़ देंगे और अल्लाह सुबहाना तला की नाफरमानी करेंगे, तो फिर ऐसे लोगों को काफिर कहा गया है। अब आप सोचें कि उस कहा जाता है कि उसको धंसा दिया गया, उसकी जमीन जो उसने बहुत शानदार कुछ महल बनाया था या घर बनाया था, कहा जाता है कि उस अपने उस घर में वो जा रहा था और बड़े ठाट बाट से निकला था, जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ कहा जाता है कि वो जमीन धंसा दी गई। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कोई ना था उसके मुकाबले में, कोई ना था अल्लाह के मुकाबले में जो उसकी मदद को आता, और ना ही वो खुद अपनी मदद आप कर सका। तो बताइए क्या दौलत काम में आई? ये ऐसी बात नहीं कि जैसे बाज़ औक़ात आप दुकान से कोई चीज खरीदने जाते हैं, आपकी फ्रेंड आकर आपसे कहती कि अच्छा पता है वहां फला जगह बड़ा अच्छा सेल लगा है। अच्छा तुम्हें तो बड़ी सब चीजें अच्छी अच्छी मिल जाती है, मुझे तो मिलती नहीं है कभी। चलो गए भाई दुकान पर, पता चला कि वो सारी जो सेल की चीजें थी वो तो खत्म हो गई। आप कुड़ते हुए वापस आते हैं कि देखा, हस्बैंड को भी बाज़ औक़ात बातें सुना दी कि आप तो लेकर ही नहीं चलते हैं, आपको तो कुछ खबर ही नहीं होती कि कहां सेल लगा है कुछ लगा है। अब अफसोस करते हुए आ रहे हैं कि अच्छी सेल में और कम कीमत में चीज मिल जाती थी, हमारा तो कभी कुछ फायदा होता ही नहीं है। अब घर आती है, दो तीन दिन के बाद पता चलता है कि आपकी फ्रेंड आपको फोन कर रही है और कहती है कि फलां दिन मैं जो चीज लाई थी ना सेल में, मेरी वो चीज टूट गई, बहुत ही खराब क्वालिटी निकली। अब आप बताइए उस वक्त आप क्या कहेंगी? अब अभी जो आप खुद अपने आप पर अफसोस कर रही थी, जान जला रही थी और हस्बैंड को भी बातें सुना दी और इतना उसके ऊपर कल्क हो रहा था आपको कि हाय वो सेल में मतलब मेरा कुछ हिस्सा नहीं बन सका, अब जब फ्रेंड कहती है कि वो बहुत ही खराब क्वालिटी वाली चीज निकली है फुला उसमें तो कोई चीज निकली ही नहीं, तो अब आप क्या कहती हैं? फिर आप बताइए आपका जुमला क्या होगा? अफसोस होता है ना अपने आप पर कभी कभी इस तरह से कि हम बाज़ोकत इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए अफसोस करने लगते हैं, कोढ़ते हैं उसके ऊपर, जबरदस्ती अपनी एनर्जी जाया करते हैं, जबरदस्ती अपने आप को जलाते हैं। तो जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, हमारे हक में बेहतर ही होता है। अगर नहीं कोई चीज अल्लाह ताला ने हमें दी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने खत्म, यही हमारे हक में बेहतर था। अल्लाह सुबहाना तआला को मालूम है कि मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। अब जिस वक्त फ्रेंड का फोन आया आप कहती कि अच्छा लो अल्लाह का शुक्र है मुझे नहीं मिली, अभी कल आप इतनी बातें खुद भी अपने आप को सुना रही थी और अब अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है, तो कैसे इंसान की सोच है ना। बस यही हाल वो उन लोगों का था जो बनी इसराइल के लोग थे, जो कल कारून को देखकर रश्क कर रहे थे, ख्वाहिश कर रहे थे कि काश हमें भी ऐसी दौलत मिली होती, ये तो खुशकिस्मत है, नसीबे वाला है। लेकिन आज जब उसको धंसा दिया गया तो तब पता चला और होश ठिकाने आए उनके, कहने लगे कि हम बड़ी गलती पर थे, हम तो अच्छा हुआ अल्लाह ताला ने हमको वो नहीं दिया जो कारून को दिया था, वरना आज हमें भी धंसा दिया जाता। अगर अल्लाह ताला हम पर एहसान ना करता तो हमें भी धंसा दिया गया होता जमीन में। इससे एक और बात पता चलती है कि उन लोगों के अंदर अच्छाई थी, यानी अगर कोई उनको गौर व फिक्र की दावत देता या इस तरह की बात होती तो वो अच्छाई को कबूल कर लेते थे। लेकिन आज हमारा मामला ऐसा हो गया है, हम तो कबूल भी नहीं करना चाहते अच्छाई को, भले ही हम देख लें अपनी आंखों से कि क्या मामला है, किस तरह से हो रहा है, उसके बावजूद भी हम एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, तावीलें खुद ही हम देते हैं, पेश करते हैं। तो अल्लाह ताला जिसे चाहता है कुशादा रिस्क देता है, जिसे चाहता है नपतुला देता है। आज सारी जो रेस लगी हुई है, जो भागदौड़ है, एक दूसरे से जलन है, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, आप बताइए किस लिए है? और ये जो मादा परस्ती की जो दौड़ लगी है उसमें इंसान ये भुलाए बैठा है कि मैं ये जो हासिल कर रहा हूं हलाल से हासिल कर रहा हूं या हराम से, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, बस मुझे मिल जाए, मेरे पास आ जाए। हर एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है, हर कोई कंपटीशन में है। क्या कुछ नहीं किया जा रहा कि फला का प्रोडक्ट जो है नुकसान में चला जाए और मेरा प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए, फिर वो मैं धोखे से आगे बढ़ाऊं या कुछ करूं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में कितनी हमारी बेहतरीन रहनुमाई की है कि किसी अपने मुसलमान भाई के सौदे पर सौदा ना करो। कई वाकयात हमको मिलते हैं जो अल्लाह के रसूल ने हमें तालीम दी है, जिसमें कि एक मुसलमान की डीलिंग कैसे होनी चाहिए, एक बिजनेसमैन को कैसे होना चाहिए, एक तिजारत करने वाले को कैसे होना चाहिए, तेजो वैक अन्नहु या वैक अन्नल्ला, हम भूल गए या हाय हम पर अफसोस कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसको चाहता है उसका रिस्क शादा करता है, या हम पर अफसोस हमको याद ना रहा कि काफिर सलाह नहीं पाया करते। तो जो रिस्क की कुशादगी और तंगी है उस पर राजी रहना सीखें कि अल्लाह ताला ने जिसको जो नवाज दिया है जिस चीज से, अल्लाह ताला ने उसके हक में वही चीज बेहतर समझी होगी। हम नहीं जानते कि उसमें बेहतरी है या नुकसान है, लेकिन हमको जो मिला है उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो कभी भी इस गलतफहमी में मुबतला ना हो कि दुनियावी खुशहाली या दौलतमंदी फलाह का जरिया है या फलाह का बायस है। अगर ऐसा होता तो बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु को जन्नत की खुशखबरी ना मिलती। खब्बाब बिन अरत रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो सहाबी रसूल में से फिर ना होते, क्योंकि ये सारे वो लोग थे जो तंगदस्त थे, गरीब थे, मोहताज थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब हुई, सहाबी का शर्फ हासिल हुआ। ये तमाम सहाबे इकराम को गरीब लोग थे लेकिन ईमानदार थे। कारून का ये किस्सा दरअसल इस तरह से सबक आमोस यहां पर हम डिटेल में पहली दफा ही पढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि काफिर फला नहीं पा सकते। आगे देखिए, تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ یعنی حقیقی فلاح یہ کامیابی دراصل جنت۔ تو جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے ہیں، جو سرکش اور جبار بنکر نہیں رہنا چاہتے، جو متکبر نہیں بننا چاہتے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے بن کر رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے ہی بندوں کو پھر کامیاب کرتا ہے۔ اور فساد، جیسے کہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ انسانی زندگی کے نظام کا وہ بگاڑ ہے جو حق سے تجاوز کرنے کے نتیجے میں رونما ہوتا ہے، کہ اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت سے لوگ نکل آئیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں ان احکامات کو ماننے کے بجائے لوگ اپنے نفس کی مانیں، تو وہ فساد ہے دراصل۔ تو حرام طریقوں سے جو دولت سمیٹنے کے جو بھی طریقے اور راستے ہیں، اور پھر اس کو حرام راستوں میں خرچ کرنا، یہ بھی فساد ہی کی ایک صورت ہے۔ تو یہ قارون کے انجام سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ جب یہ تباہ اور برباد ہوا تو نہ خود اس کی دولت اسے بچانے کے کام آئی، نہ اس کے پاس جو جماعت تھی وہ کام آ سکی، نہ فرعون اس کو بچانے کے لیے پہنچا مدد کے لیے۔ تو جو قارون کا انجام دیکھ رہے تھے، کل تک جو اس کی دولت پر فریفتہ تھے، ان کی آنکھیں پھر کھل گئیں، اور پھر اپنے آپ کو وہ خوش قسمت سمجھنے لگے کہ اچھا ہوا قارون کی جیسی دولت ہمیں نہ ملی، کیونکہ اصل کامیابی یہ دولت کا ہونا نہیں ہے، اصل کامیابی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ اور علوان کا لفظ، جیسے کہ پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس صورت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے چونکہ فرعون نے بھی وہی چاہا تھا، بڑا بن کے رہنا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں دراصل اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، تکبر کرنا، غرور، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ تو جو اس کے الٹ ہیں، یعنی جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو نہ تکبر کرنا چاہتے ہیں، جو نہ غرور کرتے ہیں، نہ بڑا بن کے رہتے ہیں، بلکہ اپنے نفس کو دبا کر رکھتے ہیں، تواضع اختیار کرتے ہیں، منکسر المزاج بن کر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بن کر رہتے ہیں، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر آخرت کا گھر ہے۔ تو دنیا میں ناموری چاہنے والوں کو آخرت میں کوئی چیز نہیں ملے گی۔ جو دنیا میں متکبر بن کر رہے ان کے لیے آخرت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب ہم خود سوچ لیں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں ہم میں کوئی تکبر تو نہیں آتا، کہیں ہم بڑے بن کر تو نہیں رہنا چاہتے کہ میں سب سے بڑی، یا میں ہوں تو کوئی نہیں دوسرا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال متقین کے لیے پھر انجام بہتر ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، تو اس کو، ایسے لوگوں کو پھر بھلائی کا بدلہ ایک سے زیادہ بھی مل سکتا ہے۔ تو جزا اور سزا کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کے اصل سے بہت زیادہ بھی دے سکتا ہے اور دے گا. اور یہ احادیث سے ہم پچھلی دفعہ کئی آیات میں اس کی تشریح میں ہم پڑھ چکے ہیں احادیث کے ذریعے سے بھی کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو سکتا ہے، جس خلوص کے ساتھ وہ نیکی کی گئی ہوگی، جس نیت کے ساتھ وہ نیکی کی گئی ہوگی، اس کا درجہ اتنا زیادہ بڑھایا جائے گا. اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس سے بھی زیادہ نواز دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنا احسان کرے، لیکن برائی کا بدلہ اتنا ہی ملے گا جتنی برائی تھی، یعنی اس بدلے میں زیادتی نہ ہوگی. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپ دیکھیں عدل ہے، دراصل اس کے عدل کا تقاضا ہے. تو نیکی پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اور برائی پر یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ اس کا بدلہ ضرور مل کر رہے گا، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رحم اور فضل سے وہ برائی کو معاف بھی فرما دے. سبحان اللہ، کتنا آپ غور کریں قرآن کی ہر آیت میں کتنی حکمت پوشیدہ ہے کہ من جاء بالحسنت فلہ خیر منہا، کہ جو کچھ بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر ہوگا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، کہ جس نے کوئی برائی لے کر آیا اس کو بس اتنا ہی ملے گا. تو فلہو اس کے لیے برائی ہے نہیں، بلکہ جتنی برائی کی ہوگی، جتنی برائی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس برائی کو معاف بھی فرما دے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، ان سے درگزر کرنا چاہتا ہے. وہ جان بوجھ کر اپنے بندوں کے لیے سزائیں نہیں نافذ کرنا چاہتا، بلکہ رحمت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے. ان الذي فرض عليك القران لرادوك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. اے نبی، بلا شبہ جس اللہ نے آپ پر قرآن، یعنی قرآن پر عمل اور اس کی تبلیغ فرض کی ہے، وہ آپ کو بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے. آپ ان کافروں سے کہیے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون واضح گمراہی میں پڑا ہوا ہے. یعنی اس قرآن کی تعلیم لوگوں کو دینا، اسے پڑھ کر سنانا، یہ آپ کے اوپر فرض تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی تھی اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کی، تاکہ لوگ اس پر عمل کر سکیں اور برے انجام سے بچ سکیں. یہاں جو ماد کا لفظ آیا ہے، ماد مختلف مفسرین نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں. ویسے تو اس کے جو معنی ہوتے ہیں، لوٹنے کی جگہ یا لوٹنے کا وقت، لیکن اس میں کافی وسعت بتائی گئی ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ماد سے مراد فتح مکہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو واپس مکہ لے آئے گا، کیونکہ یہ آیت دراصل مکہ سے مدینہ کو ہجرت کے دوران نازل ہوئی تھی، جب آپ جا رہے تھے تو اس وقت آپ کو خوشخبری دی گئی تھی کہ آپ اس شہر مکہ کو واپس آنے والے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. کچھ مفسرین نے اس سے مراد جنت لی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے وعدے کیے ہیں تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں لوٹائے گا، یعنی جنت میں. اور بعض لوگوں نے اس سے مراد آپ کی زندگی کا آخری وقت لیا ہے، کہ جب پورا عرب کا علاقہ آپ کے زیر نگین تھا، اور اس سے پہلے یہ برتری عرب میں کسی شخص کو حاصل نہیں ہوئی تھی. یعنی سیاسی طور پر کوئی ایسا اس قابل نہیں تھا کہ پورے کے پورے عرب کا علاقہ کسی ایک شخص کے انڈر میں ہو، اور یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اپنے اس دین کے غلبے کے ساتھ، نصرت کے ساتھ. تو یہ تمام معنی ہو سکتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لرادو کا الی معاد، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے آئے گا، یہ بہترین انجام تک پہنچانے والا ہے، یا واپس لے آئے گا اللہ تعالیٰ. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. آپ اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض آپ کے رب کی مہربانی سے آپ پر نازل ہوئی ہے، بس آپ کافروں کے لیے مددگار نہ بنیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات ہر نبی کے لیے ہے، کہ کسی بھی نبی کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نبوت کے لیے چننے والا ہے، بلکہ نبوت ہمیشہ اچانک ہی ملتی ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ابھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کو لے کر مصر کی طرف جا رہے تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نبوت سے سرفراز کرے گا. وہ تو انگارہ لینے گئے تھے کہ کہیں سے روشنی مل جائے، کوئی پتہ مل جائے، سرد رات تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر آپ کو نبوت عطا کر دی. اور یہی صورتحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی۔ آپ خود جانتے ہیں کہ ہم کئی دفعہ یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں جب آپ غار حرا میں کئی دن سے رہنے لگے تھے۔ جس وقت پہلی دفعہ فرشتہ آپ کے پاس آئے یعنی جبرائیل علیہ السلام، اور اقرا یعنی سورہ علق کے جو ابتدائی 5 آیت نازل ہوئیں، تو اس وقت آپ گھبرا کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ زمیلونی زمیلونی۔ جب گھبراہٹ دور ہوئی تو یہ واقعہ انہوں نے کہہ سنایا اور کہنے لگے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، انی خشیت علی نفسی، یعنی مجھے تو اپنی جان کا بھی خطرہ پڑ گیا تھا۔ تو پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ تو ایک فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوتا تھا۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول کو خود نہیں معلوم تھا کہ ان کو نبوت ملنے والی ہے، نہ آپ نے خواہش کی تھی، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبوت ملی، یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر کرم تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چنا۔ اور پھر آپ کافروں کے مددگار نہ بنیے، دراصل یہاں پر کافروں کو خطاب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے اس چیز سے دور رہنے والے تھے، تو لہٰذا آپ ان کے مددگار نہ بنیے، اور آپ پر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ دراصل پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، اور یہ کیسے ہے؟ کیونکہ ایک تو پہلی بات، آپ آخری نبی تھے، تمام انبیاء کی دعوت ان کی قوموں کے لیے تھی یا ان اوقات کے لیے تھی یا ان علاقوں کے لیے تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے بھیجے گئے۔ پھر قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ دے کر بھیجے گئے، یعنی قرآن جو قیامت تک رہے گا۔ پھر آپ کی امت، چونکہ قیامت تک یہ معجزہ ہے یہ قرآن، اور آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، تو آپ کی امت میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ تو جیسے چونکہ ایک جو بھی شخص نیکی کرتا ہے اس کا اجر اس کو بھی ملتا ہے جس نے اسے اس نیکی کی طرف راغب کیا ہے، تو اللہ کے رسول کے ذریعے ہی یہ دین اسلام پھیلا، تو لہٰذا الدال علی الخیر کفائلی، کہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہی ہوتا ہے، یعنی اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا ہر نبی اپنی امت کے نیک اعمال، جو اس کی امت نے نیک اعمال کیے ہیں، ان کے اجر کا بھی مستحق ہوتا ہے برابر کا ہر نبی، تو یہ اضافی اجر ان کو سمجھے ملتا ہے نبیوں کو۔ تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی، لہٰذا آپ کی افضلیت بھی سب سے زیادہ ہوئی، تو یہی وہ فضل اور شرف ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر یہ فضل ہے کہ آپ کو نبوت بھی عطا کی گئی اور کتاب بھی دی گئی، اور یہ ایک ایسا فضل تھا جس کی توقع آپ کو نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آگے دیکھیے، ولا یسدنک ان آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک ودع الی ربک ولا تکونن من المشرکین، اور ایسا نہ ہونا چاہیے کہ آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہونے کے بعد کافر آپ کو ان پر عمل پیرا ہونے سے روک دیں، آپ انہیں اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیجئے اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بھی طرح ان کے مددگار نہیں ہو سکتے تھے، نہ کسی طرح مشرکوں کا ساتھ دینے والے ہو سکتے تھے۔ تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ قریش یا آپ کے رشتہ دار دین کے معاملے میں آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اور رشتہ دار ہونے کی بنا پر آپ ان کا ساتھ نہ دو اور نہ ہی آپ ان کی مدد کرو۔ اب آپ کی مدد کے اصل جو مستحق لوگ ہیں کون ہیں؟ جنہوں نے ایمان لایا ہے، جو ایمان لا رہے ہیں، اور اللہ نے آپ پر جو اتنی بڑی مہربانی فرمائی ہے تو اس کے شکریہ کے طور پر آپ دین کے معاملے میں اپنی قوم کی رعایت نہ کیجیے۔ آپ دیکھیں یہ اصل بات ہے کہ جو دین کا داعی ہوتا ہے اس کے لیے اب زیادہ اہم کون لوگ ہو جاتے ہیں؟ جو اس دعوت میں اس کے مددگار ہیں، جو ایمان لا کر اس کا ساتھ دے رہے ہیں، بھلے ہی وہ خون کے رشتے نہ ہوں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہی کی مدد کیجئے، انہی کے لیے اٹھیے، انہی کے مددگار بنیے جو اس دین پر عمل پیرا ہیں، اور ان کا ساتھ مت دیجئے جنہوں نے آپ کو اس دین پر عمل کرنے سے روک دیا ہے یا جو اس دین کی راہ میں آپ کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں۔ تو اصل قرابت داری کیا ہے؟ اصل رشتے داری کس بنا پر ہوتی ہے؟ دین کی بنا پر۔ اور پھر یہاں پر جو شرک کرنے کی بات ہوئی کہ ولا تکونن من المشرکین، تو دراصل یہ مشرکین ہی کو بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ تو شرک کے سب سے بڑھ کر مخالف تھے، آپ سے خود شرک ہونا تو پاسبل ہی نہیں ہے، ایسے تو کوئی ممکن ہی نہیں ہے، لیکن آپ کو خطاب کر کے دراصل دوسروں کو بات سنائی گئی یہ ہے کہ ان کو بھی ایک طرح سے وارن کر دیا جائے۔ ولا تدعوا مع اللہ الہ آخر لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم و الیہ ترجعون، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، فرمان روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب دی ہے، نبوت سے سرفراز کیا ہے، اس بنا پر آپ اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر بس اللہ ہی کو پکاریے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیجیے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور کتاب کیا ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو جانتے تک نہ تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر ہم نے اس وحی کو ایک نور بنا دیا جس سے ہم رہنمائی کرتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بغیر مانگے آپ کو عطا فرمائی ہے، تو اس کا حق اب آپ پر یہ ہے کہ آپ ساری قوتیں محنتیں اب اس دین کی تبلیغ اور اس کو فروغ دینے کے لیے صرف کریں، اور منکرین حق کی مدد نہ کریں بلکہ حق والوں کی مدد کریں۔ اور نعوذ باللہ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول مدد نہیں کر رہے تھے، بلکہ آپ کو بتا کر کفار مکہ کو بتانا ہے کہ اب ساری ہمدردیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل ایمان کے ساتھ ہے، اور اب اس کی تبلیغ اور اشاعت میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کو پکاریں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور معبود کو نہ پکاریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سب چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، ہر چیز پر حکم بھی اسی کا چلتا ہے، چاہے وہ جن ہو یا انسان ہو، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تو آپ بھی اسی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کریے، کیونکہ اسی میں انسانوں کی بھلائی ہے، کیونکہ آخرت میں بھی اللہ ہی کا حکم چلے گا جب ہم لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے بنیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کے دین کی تبلیغ میں جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے بن پڑتا ہے ہم کوشش کریں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب لوٹ کر جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہماری سورہ قصص بھی مکمل ہوئی، اور اس میں کہیں کوئی بھی غلطی رہی ہوگی تو وہ یقیناً میری ذاتی کمزوری کی بنا پر رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے معاف فرمائے، اور جو کچھ بھی صحیح بات تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تھی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن إن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.